السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On the behalf of Al Huda International School, I welcome you all to today's Tarbiyah session. We shall commence this gathering of knowledge with the recitation of the Holy Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
It is He who confers blessing upon you, and His angels ask Him to do so, that He may bring you out from darkness into light. And ever is He to the believers merciful. Their greeting the day they meet Him will be peace, and He has prepared for them a noble reward. O Prophet, indeed we have sent you as a witness and bringer of good tidings and a warner. And one who invites to Allah by His permission and an illuminating lamp and give good tidings to believers that they will have from Allah great bounty. I would now like to call upon the stage our honored speaker for today, who is the director of Al Huda International School, Sir Atif Iqbal. Before we begin today's talk, it is requested that you kindly switch off your mobile phones or turn them on silent mode. Please avoid leaving the lecture hall unnecessarily as it causes distraction and does not let us take full advantage of the session. Please note that the parents who attended all Tarbiyah sessions will soon receive a certificate from their own child on the behalf of the school and Tarbiyah team. Also, today is the launch of our school magazine, Miratul Huda, which is available at the stall next to gate number 2. Don't forget to grab your copy today. Also, books and other Islamic material is made available for your purchase at the stall adjacent to gate number 2. We hope you enjoy and benefit from today's lecture, inshallah. Jazakallahu khairan for your attention.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سب سے پہلے تو میں آپ تمام پیرنٹس کو مدرس فادرس کو اس سیشن کا دوسرا تربیت سیشن اس میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان تربیت سیشنز کا مقصد یہی ہے کہ ہم مل کر اسکول اور والدین مل کر بچوں کی تربیت کر سکیں, اور اسی حوالے سے جو کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ان تربیت سیشن میں انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. آج چونکہ جو موضوع ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے, نہ صرف ہمارے جو اسکول کا آبجیکٹیو ہے اس سے, بلکہ جو آج کل ہماری مورل تھیم چل رہی ہے آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اسکول کے اندر ایک مورل تھیم چل رہی ہے جس میں ہم خاص طور پہ آج کل رسپیکٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے بچے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس سے بہت ریلیونٹ ہے, تو یقیناً آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہوں. مگر اس پوری ٹاک کا مقصد جو انشاءاللہ ایک انٹریکٹیو انداز میں ہوگی, اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم تھوڑے سے ریمائنڈرز آج لے کر جائیں, اور اس کو خاص طور پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی اسٹریٹجیز کچھ بنا کر جائیں, کیونکہ کوئی بات کی جائے اور اگر اس پہ عمل نہ ہو تو آف کورس اس بات کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہمارا جو سارا فوکس ہوگا وہ صرف کانٹینٹ کے اوپر نہیں بلکہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی ہوگا انشاءاللہ. جو پریزنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے, انشاءاللہ ہم اسی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں جو کہ آج کا ٹاپک ہے, امپلیمنٹنگ سنہ ان یور چائلڈز لائف, یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم سنت کو کس طریقے سے اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر متاثر کر سکتے ہیں, متعارف کرا سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس نہج پہ لے جا سکتے ہیں کہ وہ سنت سے نہ صرف محبت کرنے والے ہوں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے ہوں. مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. چند ایک سوالات ہیں جو کہ جن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کر سکیں, اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم آخر سنت کے اوپر کتنے عمل کرنے والے ہیں. اور یہ میں نے اپنا جائزہ لینا ہے, آپ میں سے ہر ایک شخص نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے کس حد تک ہیں, اور انشاءاللہ اس کی کیا ریلیونس ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گا. چند ایک چیزیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سنتیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں مختلف قسم کی, اور سنت کیا ہے ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. مگر ایک ایک کر کے ہم ذرا ان جو 12 سنتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں پہ کتنی اپلائی کرتی ہے. پہلے نمبر پر یہ کہ کیا ہماری زندگی کے اندر ہماری ٹائمنگز ایسی ہے کہ ہم صحیح وقت پر سوتے ہیں, اور صحیح وقت کو میں ڈیفائن کر دوں کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد ارریلیونٹ کام کرنے کے بجائے وقت پہ سو جاتے ہیں, اور پھر ہم وقت پہ اٹھتے بھی ہیں, ارلی اٹھنے والوں میں سے بھی ہیں, جس سے مراد یہی ہے کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. پہلا چیز جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی غیر ضروری عمل نہیں کرتے اور فوراً ہی سو جایا کرتے تھے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی صبح جو ہے یعنی دن کا آغاز جو ہے وہ ہماری صبح کی طرح نہیں بلکہ رات ہی میں صبح کا آغاز ہو جایا کرتا تھا. دوسرا پوائنٹ اسی سے ریلیونٹ ہے پہلے پوائنٹ سے, کہ کیا ہماری زندگیوں کے اندر رات کا اٹھنا بھی ہے؟ کیا ہم رات کا تھوڑا سا حصہ, خاص طور پہ جو آخری پہر کہلاتا ہے, کیا اس میں ہم جاگتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, کچھ نوافل جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہو؟ اگر ہاں تو یقیناً ہم اس کو ٹک کر سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا, اگر نہیں تو آف کورس انفارچونیٹلی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی راتیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. تیسری ایک عام سی سنت جو کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم اس کو فالو کرتے بھی ہیں, مگر اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کمزوری دکھاتے ہیں. کیا ہم مسواک کا استعمال کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز مسواک سے کرتے اور دن کا اختتام مسواک پہ کرتے, یعنی صبح اٹھتے ساتھ مسواک کرتے اور رات کو جب سونے جا رہے ہوتے تو پھر مسواک کرتے, اور دن میں جو مختلف اوقات ہیں جس کے اندر نمازوں کے اندر وضو کا وقت ہے یا اور جو مختلف اوقات ہیں ان کے اندر مسواک کا کثرت سے استعمال کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک چھوٹی سی ڈنڈی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کا واقعی میں اتنا ہی استعمال کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر ہمارے جو دن ہیں، ہمارے جو مہینے ہیں، وہ کیا صرف رمضان کے فرض روزے رکھ کے گزرتی ہے، یا ہم وہ والنٹیرلی فاسٹ جو ہیں وہ ایسے روزے جو کہ فرض نہیں نفلی روزے ہیں، کیا وہ بھی ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں؟ جس کے اندر یقیناً نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ پیر کا روز اور جمعرات کا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے جو مہینے کے تین ایام ہیں درمیان کے، ایام البیض جو بیض جو کہا جاتا ہے، یعنی جو 13, 14 اور 15 جس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، کیا ان میں ہم روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے؟ اگر رکھتے ہیں تو اس کو ہم ٹک کر سکتے ہیں، ورنہ ڈیفینیٹلی ہم نے کراس ڈالنا ہوگا۔ پانچویں نمبر پر اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بات اچھی کرنے کی ہو تو ہم یقیناً کریں، ورنہ خاموشی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر لگتی تھی بہ نسبت اس کے کہ ہم صرف بات پہ بات بنانے کے لیے ایک کے اوپر دوسری بات اور دوسری پہ تیسری بات کرتے رہیں۔ چھٹے نمبر پر یہ کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں، میں کسی اور کے گھر میں داخل ہونے کی بات نہیں کر رہا، اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا اور اونچی آواز میں سلام کرنا، کیا یہ ہمارا معمول ہے؟ کیا ہم انٹر ہوتے ہوئے اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، یا ہم ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں بسم اللہ سلام کہنے کی کیا؟ سلام تو ایسے گھر میں کیا جاتا ہے جب کوئی نئی جگہ پہ جا رہے ہوں، کیا یہ ہمارا یہ معمول ہے؟ اگر تو ہم سلام کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہم ایک اور ٹک لگا سکتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا بھی ان جنرل، اور مسلم امت مسلمہ کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ایک ایشو موجود ہے، کیا ہم کھاتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے 1/3 کا رول فالو کرنا ہے، جس میں ایک تہائی حصہ کھانے کا، ایک تہائی حصہ پانی کا اور ایک تہائی حصہ ہوا کے لیے؟ کیا ہم یہ رول فالو کرتے ہیں، یا جب پلیٹ جب سامنے آ جائے تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کھا سکیں اتنا، جتنا زیادہ زیادہ کھا سکیں اتنا ضروری ہے؟ تو یہ رول اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اس پہ ٹک لگا سکتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر، کیا ہم سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سونے سے پہلے صاف پاکیزہ حالت کے اندر سوئیں، وضو کر کے سوئیں؟ کیونکہ زندگی اور موت کا یقیناً کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے نیند کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری جان لے لیں، اگر تو وضو ہم کر کے سوتے ہیں تو یقیناً ہم اس کو ٹک کر سکتے ہیں۔ نوے نمبر پر، کیا ہم آپس میں گفٹس ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور یہ تحفے تحائف دینا صرف رشتہ داروں کے اندر تک مخصوص نہیں، بلکہ ہم اور لوگوں کو بھی کیا تحفے دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آفس میں جو ہمارے ساتھ کو ورکرز ہیں، کیا ہم ان کو تحفے دیتے ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی جو ہیں، کیا ہم ان کو کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں؟ کیا ہم راہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، کبھی ان کو بھی ہم نے تحفہ دینے کی کوشش کی؟ اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیز پتہ چلتی ہے کہ تحفے تحائف دینے کے اندر وہ نہ صرف خود دیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ نویں نمبر پر یہ، دسویں نمبر پر، کہ کیا ہم غصے کو کنٹرول کرتے ہیں؟ اور یہ غالباً مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جو ہے وہ شاید ایکولی اپلیکیبل ہے، کہ کیا ہم غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور جب وقت ہو، جب ہم خوب غصے میں ہوں اور کوئی دوسرا سامنے سے انسٹیگیٹ بھی کر رہا ہو، اس کو اور بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہو، تو کیا ہم بری زبان استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک خاص مقام جو ہے اس شخص کے لیے دیا جو کہ غصہ نہ کرے، غصے کے وقت جو ہے غصے کو پی جائے اور بری جو کلمات ہیں ان کو نہ استعمال کرے۔ گیارہویں نمبر پر یہ کہ کیا ہم، جو کہ کافی ریلیونٹ ہے ہمارے پانچ نمبر پوائنٹ سے، کہ کیا ہم ایبسٹین کرتے ہیں آئیڈل ٹاک سے، فضول کی باتوں سے کیا ہم ایبسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جب ایک دفعہ بیٹھ گئے محفل کے اندر تو لازمی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ آف کورس وہ شخص جو ہے وہ محفل کی زینت سمجھا جاتا ہے جو کہ خوب باتیں کرنے والا ہو، جو کہ بات سے بات نکالنے والا ہو، لوگوں کو ہنسانے والا ہو، تو کیا ہم فضول باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، یا ہماری یہ ایک عادت ہے؟ اور بارہویں نمبر پر یہ، کیا ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، چاہے ہماری اپنی غلطی ہی کیوں نہ ہو، یا دوسرے کی غلطی کیوں نہ ہو، ہماری غلطی ہو دوسرے کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کہ ہم دوسرے کو معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ صرف 12 سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور مجھے بہت یقین ہے، کیونکہ یہ میرے اندر بھی موجود ہے، کہ ان 12 میں سے بہت چند ایک سنتیں ہوں جو جن پہ شاید ہم عمل کرنے والے ہوں۔ انفارچونیٹلی ہم میں سے شاید میجورٹی لوگ اس میں 12 out of 12 حاصل نہ کر سکیں، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی لسٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تو کئی سنتوں سے بھری پڑی ہے، تو اگر ہم ان تھوڑی سی سنتوں پہ عمل کرنے والے نہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ سنتیں کیسے لے کر آئیں گے. جب ہم خود ایک رول ماڈل نہیں, جب آغاز ہم نے اپنے آپ سے نہیں کیا, تو ہم کیوں کر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنت کے قریب کرنا شروع ہو جائیں؟ یقیناً سب سے پہلے ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے, ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میرا سنت سے تعلق کیا ہے. یقیناً اگر میرا سنت سے تعلق ہوگا تو میں آگے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اسی طریقے سے کر سکوں گا. تو آخر میں جو ایک پوائنٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, لیٹ اس بی رول ماڈلس. رول ماڈلس ہم نے پہلے بننا ہے تاکہ ہم بچوں کی زندگیوں میں سنت کو اپلائی کروا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک کمانڈمنٹ ہمیں دی ہے, اور یہ والدین کے ناطے سے میرے اور آپ کے لیے ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ ہم سب کے لیے ہے کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں, اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل خانہ کو کیا کرو؟ نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے, اور گھر والوں میں تمام لوگ شامل ہیں, ہماری بیویاں ہو گئی, اور اگر بیویاں ہیں تو اپنے ہسبینڈس کو, اسی طریقے سے ہمارے بچے ہو گئے, ہمارے گھر میں اور جو رہنے والے لوگ ہیں, چاہے نوکر چاکر ہوں یا اور کوئی اس قسم کے لوگ موجود ہوں, ہم نے ان سب کو کیا کرنا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو یہ کمانڈمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جہنم وہ جگہ ہے جس کا ایندھن ہم لوگوں نے بننا ہے. یعنی پتھروں کے ساتھ یہ انسان ہیں جو کہ اس کا ایندھن بنیں گے. وقودھا الناس والحجارہ. تو آپ سوچیے ایندھن کیا ہوتا ہے؟ جب آگ جلانی ہو تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول یوز کرتے ہیں, لکڑی رکھتے ہیں, کوئلہ رکھتے ہیں, وہ ایندھن ہوتا ہے, وہ فیول ہوتا ہے. وہ فیول ہوگا اس آگ کو جلانے کے. یعنی جہنم کی وہ آگ جس سے تمام لوگ پناہ مانگ رہے ہوں گے, یعنی لوگ ڈرے بیٹھے ہوں گے, پناہ مانگ رہے ہوں گے, اس کا ایندھن, اس کا فیول ہم لوگ ہوں گے, خدا نخواستہ اگر ہم اس آگ سے اپنے آپ کو نہ بچانے والے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمانڈمنٹ ہے, اور اس ایندھن سے بچنے کے لیے, یعنی اس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں, ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. اس قرآن کی سورت آیت کے اندر, جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے, ایکچولی اللہ کی سنت کو فالو کرنا ہے, اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اور جو ہٹ جاتے ہیں, جو نہیں کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں, آپ ان کے گارڈین تو ہیں نہیں, آپ کا کام صرف بات کہہ دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کا حکم ماننا تبھی ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہی نہیں, نیکسٹ سلائڈ میں یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں عمل کریں گے تو کیا ہوگا, کہ ہم اس جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کریں گے, دور ہٹیں گے, تو کیا ہوگا؟ ہم فتنے کے اندر پڑ سکتے ہیں, فتنہ ہمارے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو آگ کا عذاب ہے, عذاب علیم ہے, ہم اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ کا ایک طرف حکم تھا اپنے آپ کو بچانا, اپنے بچوں کو بچانا, اپنے اہل خانہ کو بچانا, اور دوسری طرف اللہ نے ہی یہ بتا دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور کرو گے, ان کی حکم عدولی کرو گے, تو کیا ہوگا؟ تم جہنم کی آگ کی طرف جا سکتے ہو. تو اب یہ کلیئرٹی ہمارے ذہن میں آ گئی کہ سنت کے بغیر ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے. اس پہ کوئی اب سیکنڈ تھاٹس ہمیں نہیں آنی چاہیے, اللہ کا حکم کیونکہ سامنے آ گیا. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہم مان لیں گے, قرآن ہم پڑھ لیں گے, یہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے, فرائض پہ ہم عمل کر لیں گے, فرض ہم پورے کر لیں گے, یہی ہمارے لیے کافی ہے, ہم تو مسلمان ہیں, کافی ہیں, کلمہ پڑھ لیا ہم نے. مگر سنت پہ جو عمل کرنے والے نہیں, وہ اس انجام تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے, یہ میری اور آپ کی بات نہیں, یہ اس کی بات ہے جس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس سے سنت کی امپورٹنس بالکل واضح ہو گئی کہ سنت کے بغیر جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, ہم جہنم کی آگ سے بچ ہی نہیں سکتے. چلیے آگے دیکھتے ہیں پھر کہ سنت ہے کیا چیز. سنت کا لفظ ہم کامنلی یوز کرتے ہیں, کوئی نئی ٹرم نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, امید ہے آپ آلریڈی اس کا میننگ بھی جانتے ہوں گے. سنت بیسکلی کہتے ہیں راستے کو, جیسے روڈ ہوتی ہے راستے کو کسی بھی, تو اس کو سنت کہا جاتا ہے, یا کسی کا جو طریقہ کار ہو, طریقہ ہو, اس کو جو ہے وہ سنت کہا جاتا ہے, پریکٹس جو کہلاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں, سنت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اس کا اگر ہم ڈیفینیشن اور تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت ہر وہ چیز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات اپنی جو ذہن جو زبان مبارک سے عطا کیے, جو انہوں نے بیان کیے, وہ الفاظ جو کہ زبان مبارک سے انہوں نے فرمائے, اسی طریقے سے وہ عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کیا, چاہے اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے, اپنے کسی بھی اور اعضاء سے, اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کوئی ایسا کام جو ان کے سامنے ہوا اور اس سے انہوں نے منع نہیں فرمایا یا اس کو اپروو کر دیا. تو یہ سنت کے تین ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو زبان سے آپ نے کلمات ادا کیے وہ, جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور جو ایسا کام جو ان کے سامنے کیا گیا اور اس سے آپ نے منع نہیں فرمایا. اور یہ جو تین سٹیجز ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں, حدیث قولی, اور حدیث فعلی, اور حدیث تقریری. یہ تین کیٹیگریز ہیں حدیث کی, سنت کی, کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ ہر قسم کی چیز کے اندر, چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز ہوں, چاہے ان کا کوئی فزیکل ایٹریبیوٹ ہو, یا ان کا ایمن عمل سے ریلیٹڈ ہو, ان کے اخلاق سے ریلیٹڈ ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں سنت میں آتی ہیں. یہ ایک بہت نارمل سا مسکنسپشن ہے, اور عام طور پہ ہم میں سے بیشتر لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اس پٹ فال میں گر جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ سنت ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں یا یاد کروائی ہیں وہ سنت ہے. بس ہم یہاں تک اس کو محسوس کر دیتے کہ بس اتنا ہی سنت ہے, اس سے آگے سنت نہیں ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے ڈیل کرنا سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے ڈیل کرنا سنت ہے, اپنے بچوں سے ڈیل کرنا سنت ہے, بازار میں جا کے کوئی خرید و فروخت کرنا ہے وہ سنت ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں سنت میں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیسے کیا کرتے تھے, وضو کیسے کیا کرتے تھے, یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو کیسے بات کیا کرتے تھے, جب کوئی ان سے مخاطب ہوتا تو کیسے اس کی بات سنتے تھے. یہ تمام کی تمام چیزیں سنت کے اندر آتی ہیں. یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر دیکھا جائے تو ہم سنت کے مطابق اس پہ عمل کر سکتے ہیں, تب جب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. کوئی بات, کوئی عمل, اور کوئی اپروول, یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ سنت کو لمٹ نہ کریں, صرف دعاؤں تک لمٹ نہ کریں, صرف عبادات تک لمٹ نہ کریں, صرف یہ نہ کہیں کہ اگر ہم نے فرض نماز سے پہلے سنت ادا کر لی تو ہم نے سنت کا حق ادا کر دیا. یہی سنت نہیں, بلکہ سنت ہر ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے, اور وہ اپلائی ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واک کیسے کیا کرتے تھے, چڑھائی پہ کیسے چڑھتے تھے, نیچے اتر رہے ہوتے تھے تو کیسے جاتے تھے, جب کوئی چیز کھولنی ہوتی تھی تو کیسے, اپنے کپڑے جب پہننے ہوتے تھے تو کیسے پہنا کرتے تھے, واش روم جا رہے ہوتے تھے تو کیسے جایا کرتے تھے. اب دیکھیے یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی ہم آج کرتے ہیں, انسان ہے نا, انسان کی ضرورت بھی سیم ویسے ہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. تو ہمارا بھی ہر ایک عمل ایکچولی سنت کے موافق ہو سکتا ہے, ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہم سنت کو اپنے ہر ایک عمل کے اندر. کیسے؟ جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا. یہاں پہ صرف ایک بات میں واضح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کمپیریزن کریں ان کے کال میں, ان کے عمل میں, اور ان کی تقریر میں, تو یقیناً میجورٹی پورشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے, ان کے عمل کے اوپر. مور دین 60% جو ہے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں, جو سنت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, وہ ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے, مور دین 60%. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کی جو سائنس ہے, جو میڈیکل سائنس ہے, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کی لرننگ اور ریٹینشن سب سے زیادہ کس چیز پہ ہوتی ہے, عمل کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. جو انسان کچھ کر لیتا ہے وہ ریٹین کر لیتا ہے, جو اسے سنتا ہے اس کا بہت تھوڑا پرسن ریٹین کر پاتا ہے. حیرت انگیز بات ہے. دوسری اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ضرورت کی بات کیا کرتے تھے. یہ اس کو رینفورس کرتا ہے جو بات ہم نے پہلی سلائڈ میں دیکھی تھی, فضول باتیں نہیں کیا کرتے تھے. ایکسٹراڈنری بات کہ میں ایک لیڈر ہوں تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بات کروں. عام طور پہ لیڈرز سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ خوب بات کرنے والے ہوں گے, بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے, خوب تقریریں کریں گے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر تھے جو کہ عمل زیادہ کیا کرتے تھے, بات کم کیا کرتے تھے. لیس دین 30% جو ہے وہ آپ کا جو عمل تھا وہ زبان کے, جو حدیث ہے ہمیں زبان کے تحت پتہ چلتی ہے, یعنی بہت تھوڑی بات چیت کرتے مگر جامع بات کرتے, تھوڑی بات مگر جامع بات, کام کی بات مگر زیادہ پریکٹیکل ایکشن, زیادہ چیز کر کے دکھاتے. یہی چیز ہم انشاءاللہ جب بچوں کے اوپر سنت کی امپلیمنٹیشن پہ بات کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس پوائنٹ کو ہم پھر دوبارہ سامنے لے کر آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زیادہ تھا, بات چیت کم تھی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سنت کیسے سکھائی. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ سنت ہم نے کس قسم کی سنت ہے جو کہ بچوں کی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے سنت کا مطلب سمجھ لیا, ہم نے اس کی امپورٹنس کو سمجھ لیا, مگر ہم ایک دو ایگزامپلس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کیسے سکھا رہے ہیں بچوں کو, کیونکہ آف کورس وہ ہمارے لیے بیسٹ ماڈل ہیں, رول ماڈل ہمارے لیے تو وہی ہیں. پہلی ہم حدیث دیکھتے ہیں جو کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور حضرت انس جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بچے تھے, جیسے ہمارے پاس یہ چھوٹے بچے کچھ نظر آ رہے ہیں, چھوٹے سے بچے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پہ ہوتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اور آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. تو ایک تو وہ عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر تھا, مسجد کے اندر جا کر تھا, بازار کے اندر تھا, یا ایز اے لیڈر جو مختلف جنگیں ہوئیں ان کے اندر تھا, مگر ایک وہ عمل تھا جو کہ گھر کے اندر کا تھا. اور یہ آپ رضی اللہ عنہ بہت ساری ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو کہ گھر کے اندر کی حدیثیں ہیں, جن سے وہ پرسنل ٹچ جو ان کا تھا اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن ایک کام کے لیے بھیجا کہ ایک یہ فلانا کام ہے, ادھر جا کے وہ کام کر کے آؤ. تو جیسے بچوں کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا تو دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ میں کروں, آئی ایم شیور ہمارے بچے بھی ہمیں ایسے ہی کہتے ہوں گے کہ میرا ابھی دل نہیں کر رہا, میں بہت تھکا ہوا ہوں, مگر خیر اللہ کے رسول تھے, صحابہ جو ہے بہت عزت کرنے والے تھے, ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کوئی حکم دیں اور وہ پھر وہ کام کرنا نہ شروع ہوں. تو آپ رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے نکل پڑے اس کے باوجود کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا, مگر انسان کا جب ذہن کچھ اور چاہ رہا ہو اور کام کچھ اور کرنے کے لیے ہو تو کیا ہوتا ہے, ڈسٹریکشن بڑی جلدی, بہت جلدی ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, ذرا سی کوئی چھوٹی چیز نظر آئے تو فوراً وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو چلتے چلتے ان کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے, تو ان کے ساتھ وہ جامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں اور فیسینیٹ ہوئے, ان کو دیکھنا شروع ہو گئے اور وہ کام بھول گئے کہ میں نے وہ کام جا کے کرنا تھا. تو جب کافی دیر ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور حضرت انس کے جو ہے وہ پیچھے پہنچ گئے, ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو کے کہیں بیچ میں کھڑا ہو گیا ہوگا اور کہیں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوگا. تو جب دیکھا جا کے تو جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پیچھے گردن سے ان کو پکڑ لیا. تو جب حضرت انس جو ہے ایک دم سے انہوں نے بولا کہ کس نے مجھے پکڑ لیا پیچھے سے, تو جب ٹرن ہو کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے کیا فرمایا, او چھوٹے انس, یعنی ان کو جو ہے جو بچہ کہہ کے جو ہے مخاطب کیا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تھے بھی بچے, میں نے تمہیں جو ہے وہ جو کام کہا تھا جاؤ جا کے وہ کر کے آؤ. کہیں ان کو یہ نہیں کہا جو عام طور پہ شاید میرا اور آپ کا رویہ ہوتا, میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, گھنٹوں گزر گئے, چاہے وہ 10 منٹ ہی گزرے ہوں, گھنٹوں ہو گئے تمہیں کام دیے ہوئے اور آج تک تم نے یہ کام نہیں کمپلیٹ کیا. عام طور پہ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں, چاہے بچہ ابھی 5-10 منٹ کے لیے کیوں نہ گیا. اور آف کورس جو ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اینگر پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, وہ یقیناً گردن پہ ہاتھ نہ رکھتے بلکہ گردن پہ ایک لگا ہی دیتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, اپنے بچوں کو ٹیچ کرنے کے لیے, یعنی ان کے اپنے بچے بھی نہیں ہیں دیکھا جائے اگر تو, ان کی اپنی اولاد نہیں ہے, یہ کسی اور کا بچہ ہے یہ, مگر ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتا تھا, ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اور مسکراتے ہوئے ایک بہت ہی اچھے انداز میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا, وہ کام کیوں نہیں کر رہا ابھی تم نے, جاؤ کام کرو جا کے. اور حضرت انس فوراً سمجھ گئے کہ میں یہ چیز بھول گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد کرا دی, فوراً کام کرنے کے لیے نکل گئے. ہمارے بچے کیوں سٹبرن ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو سٹبرن بناتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو خود سٹبرن بنا رہے ہوتے ہیں. جب اس طریقے کے الفاظ کہہ کے کہ تم تو کبھی کام کرتے ہی نہیں ہو, کیا تمہارے ہارٹ ٹوٹے ہوئے ہیں, تم کیوں نہیں یہ کر پاتے, تم تو قابل ہی نہیں ہو اس کے کہ یہ کام کر سکو, ہم بیسکلی ان کو سٹبرن بنا, ہم ان کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو, تو وہ کہتا ہے جب میں قابل ہی نہیں ہوں تو میں کام کیوں کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پازیٹیو اپروچ تھی؟ انہوں نے صرف جا کے مسکراتے ہوئے ہلکا سا گردن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا کہ میں نے تمہیں کام کہا تھا, جاؤ وہ کر کے آؤ. بڑی سمپل سی ایک کمانڈ دی, فوراً حضرت انس نے ریئلائز کرتے ہوئے جا کے وہ کام کر دیا. اسی طرح کا ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس ایگزامپل میں سے کچھ لیسنس ہیں انشاءاللہ جو ڈرائیو کر کے ہم یوز کر رہے ہوں گے بچوں کو سنت پڑھانے کے اندر. نیکسٹ جو ہے وہ حدیث عبداللہ ابن شداد, یہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. اور وہ والد کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز کے لیے نکلے, غالباً مغربی عائشہ کا وقت تھا, اور ہم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کے اندر گئے. نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے لوگ مقتدی کھڑے ہوئے تھے, اور سجدے میں چلے گئے. تو ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ بھی موجود تھے. تو عام طور پہ ایسا ہماری مساجد میں بچوں کو کیونکہ ویلکم نہیں کیا جاتا, مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی, اور آف کورس وہ بچوں کو کیونکہ موٹیویٹ کرتے تھے نماز کے لیے تو نواسے ان کے ساتھ موجود ہیں, کھیل رہے ہیں. تو کھیل کھیل میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمر پہ بیٹھ گئے, جا کے پیٹ پہ چڑھ گئے, جیسے سجدے کے اندر بچے کبھی کبھی چڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیچھے جماعت ہو رہی ہے, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں, امام ہیں, اور ان کے اوپر ایک بچہ چڑھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سجدہ تھا اس کو لمبا کر دیا. اب جو صحابہ پیچھے تھے آف کورس وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا. تو ان میں سے ایک نے ہلکا سا سر اپنا اٹھا کے دیکھا کہ آخر معاملہ کیا ہے, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو تو نہیں گیا, ہو سکتا ہے وہ پریشانی ہوئی ہو ان کو کہ کیوں نہیں وہ اب سجدے سے اٹھ رہے. تو انہوں نے یہ ان کے جو فادر والد تھے عبداللہ ابن شداد کے, وہ جو ہے وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں ہلکا سا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ان کے اوپر حضرت حسن جو ہے وہ چڑھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے. خیر انہوں نے پھر سجدہ اسٹارٹ کر دیا. تو جب نماز مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص معاملہ ہوا تھا آپ پہ, کوئی وحی آ گئی تھی یا کوئی اور معاملہ ایسا تھا جس کی وجہ سے آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نیچرل انداز میں بڑے نارملی یہ فرمایا کہ نہیں, کوئی ایسا وہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو میرا نواسا تھا وہ میرے اوپر چڑھ گیا اور میں جب تک اس کو ہلانا بہتر نہیں سمجھا جب تک کہ وہ خوب اچھی طریقے سے کھیل نہ لے میرے ساتھ, جب تک کہ وہ خود تھک کے اتر نہ جائے تب تک میں نے اس کو خود اپنے اوپر سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اب یہ ایک امام ہے جو کہ کوئی چھوٹی موٹی امامت نہیں کرا رہے, بڑے بڑے صحابہ کی امامت کرا رہے ہیں, اور امام خود جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اوپر ان کا نواسا جب چڑھا تو انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا اور اپنے اوپر بچے کو جب تک رہنے دیا جب تک کہ وہ خود تھک نہ جائے اور اتر نہ جائے. یہ دو ایگزامپلز انشاءاللہ لیتے ہوئے ہم ان میں سے کچھ لیسنز ڈیڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہیں لیسنس کو ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے. میں نے تھوڑی سی ایک کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایج وائز جو ہے وہ یہ دیکھ سکیں کہ ہم سنت کو, کس قسم کی سنت کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں لا سکتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ والدین کا یہ ایک بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھائیں. ٹھیک ہے, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سنت بہت ضروری ہے, سنت پہ عمل کرنا چاہیے, بچوں کو سنت سکھانی چاہیے, مگر سوال یہ کہ ہم سکھائیں کیسے, کہاں سے اسٹارٹ کریں, بچے سنتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ایک اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پیورلی کہ بچوں کو ایج اپروپریٹ چیزیں سکھانا بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر ہم میٹرک کے بچے کو مونٹیسری کا سلیبس سکھائیں گے تو آف کورس اس کا جو سیریسنیس ہے وہ نہیں رہے گی, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا اس کے اندر, وہ یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ مذاق میں لینا شروع ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ مونٹیسری کے بچے کو گریڈ 7 یا گریڈ 8 کے بچے کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیں گے تو آف کورس وہ کبھی بھی اس کو ابزارب نہیں کر سکے گا, وہ سیکھ نہیں سکے گا. ایج اپروپریٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, اور جو نیکسٹ انشاءاللہ سلائیڈ ہے وہ اسی کے اوپر میں بیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے, کس لیول پہ, کس ایج گروپ کے اندر بچوں کو کیا سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. مگر دین اگین یہ ایک ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے, یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں. اور ہم انشاءاللہ اس سیشن کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ لوگوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ, اور آپ ایز والدین زیادہ بہتر طور پہ چیزوں کو شیئر کر سکیں گے کہ بچے کو کس وقت کیا کرایا جا سکتا ہے, اور اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کیجئے, کیونکہ یہ اس تربیت سیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں, ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. تو یقیناً اگر کوئی مدر یا کوئی فادر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچوں میں سنت سے محبت کو یا سنت کی اہمیت کو اجاگر کر سکا ہے, تو سب کے ساتھ شیئر کریں, آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم ایک بریفلی جو ہے وہ سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں. 13 سال زیرو سے لے کے 13 سال تک کی عمر کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہیں, اور جیسے میں نے کہا یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے, ساری کی ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں. اچھا, زیرو سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ سنت ضروری نہیں. اب یقین کیجیے, سنت کا عمل تب سے شروع ہو گیا جب آپ نے خود سنت پہ عمل کرنا شروع کیا, جب آپ نے خود سنت سیکھنا شروع کی. اسی طریقے سے ایک اچھی بیوی کا انتخاب اور عورتوں کے لیے ایک اچھے خاوند کا انتخاب, یہ بھی سنت پہ فیوچر عمل کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. اسی طریقے سے میاں اور بیوی آپس میں کیسے رہتے ہیں, سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں, وہ چیزیں بھی ہمارے بچوں کے اوپر افیکٹ کریں گی. تو یہ جو زیرو ایئرز ہے, یہ یہاں سے اصل میں اسٹارٹ نہیں ہوا معاملہ, بلکہ معاملہ اس سے پہلے اسٹارٹ ہو چکا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو سنت سے محبت کرنے والا بنانا ہے, اگر ان کی زندگیوں میں سنت کو لانا ہے, تو اصل چیز ہم سے شروع ہو چکی ہے. ہم نے زندگی کیسے گزاری, ہم نے کیسے اسپاؤزز کو سلیکٹ کیا, ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو کیسے رکھا, یہ سب چیزیں اگر ہماری ٹھیک ہوں گی, انشاءاللہ ہمارے بچوں میں بھی وہ سنت ضرور آئے گی انشاءاللہ. زیرو سے ٹو ایئرس کے لیے ہم دیکھتے ہیں, عام طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس بات کا اتنا خیال نہیں کرتی, مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کیونکہ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے. جیسے اسپنج ہے پانی کو ابزارب کرتا ہے, اسی طریقے سے بچوں کا مائنڈ بھی جو ہے جو اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ان دونوں کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, مگر یہ اس کے والدین ہیں جو کہ اس کو یہودی مجوسی عیسائی بنا دیتے ہیں. یعنی بیسکلی یہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ اور بن جاتا ہے. تو یہ بچہ ابزارب کر رہا ہے. کیا ابزارب کر رہا ہے؟ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جب فیڈ کرانے لگے تو بسم اللہ کہہ کے آغاز کرے, اونچی آواز میں اگر بسم اللہ کہے, تو یہ بچہ ہمیشہ یاد رکھے گا میری ماں نے مجھے جب بھی کھانا کھلایا تھا, جب بھی دودھ پلایا تھا تو بسم اللہ پڑھا تھا. اسی طریقے سے اس کے کپڑے جب اتارنے لگے, کپڑے چینج کرنے لگے, تو اگر سنت کے مطابق چینج کرے, بائیں ہاتھ پہلے نکالے پھر دائیں ہاتھ نکالے, یا پہناتے ہوئے دائیں ہاتھ پہلے پہنائے پھر بائیں ہاتھ پہنائے, اسی طریقے سے بسم اللہ کہہ کے ہر کام کا آغاز کرے, اس کو جو لباس پہننے کی دعا ہے وہ اس کو آتی نہیں ہے بچے کو, مگر ماں اگر خود سنائے, اسی طریقے سے کھانا کھلانے کے بعد الحمدللہ کہلوائے, کھانے کے بعد کی دعا کہلوائے, اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچے ابزارب کر رہے ہیں, بچے اس کو ابزارب کر رہے ہیں, اور جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ چیز ان سے نکلے گی. جیسے اسپنج ہوتا ہے نا, اسپنج ہے وہ ابزارب کرتا رہتا ہے, پھر جب بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر سے وہ چیزیں پھر نکلیں گی, مگر اگر ہم بالکل بیسک سٹیج سے اس کو نہیں سکھائیں گے تو وہ کیا سیکھے گا. جو فادرز ہیں ان کے لیے ایگزامپل دیکھیں, بچوں کو پیار محبت دیں. جو ہمارے عام طور پہ فادرز ہیں وہ بچوں کو حق کرنا بڑا عیب کی بات سمجھتے ہیں, بہت کم فادرز ہیں جو بچوں کو حق کریں یا ان کو بوسہ دیں, ان کو کس کریں, بہت کم فادرز ہیں. اگر ہم یہ محبت ان کو نہیں دکھائیں گے تو وہ ہم سے محبت کرنے والے کیسے بنیں گے؟ وہ کیوں ہمیں بوسہ دیں گے بڑے ہو کے؟ وہ کیوں ہمیں حق کریں گے؟ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب آ کے عید کے گلے نہیں ملتے تو ہم ان کو قریب کھینچتے ہیں, آؤ ان سے عید کے گلے ملو, وہ تو ہم نے ان کو بچپن سے سکھایا ہی نہیں تھا, ہم نے تو خود ان کو کبھی حق نہیں کیا, خود ہم نے ان کو کبھی پیار نہیں دیا. اسی طریقے سے عام طور پہ, خاص طور پہ یہ فادرز کے لیے ہے کہ جب بچے عام طور پہ ڈائپر نہ پہنا ہوا ہو یا کوئی اور ایسی اسٹیٹ میں ہو, گندی اسٹیٹ میں ہو, تو کبھی بھی ان کو پکڑنا نہیں اچھا لگے گا, کبھی بھی نہیں پکڑیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ماؤں کا ہے, ماں ان کے کپڑے کو چینج کرے, ڈائپر چینج کرے, اور جب صاف ستھرا ہو, پرفیوم لگا ہوا ہو خوبصورت, اس وقت مجھے دے دے, وہ میں اس کو اس وقت پکڑ لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے, ایک بچہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے بٹھایا گیا, اور اس بچے نے آپ کی کپڑوں کے اوپر یورینیٹ کر دیا, پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا یہ لے جاؤ اس کو, اس نے کیا کر دیا دیکھو میرے اوپر, سمپل پانی منگوایا اور بہا دیا تاکہ وہ جگہ صاف ہو جائے. سمپل سا کام تھا, کوئی اس کام کو اتنا ایگزیجریشن کے ساتھ نہیں پیش کیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام ہو گیا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہم سے زیادہ صاف ہوا کرتے تھے, ان کی جو عزت اور مقام ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ تھا. تو ہمارے کپڑے اگر آفس جانے کے تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے بچے کے دودھ سے یا بچے کے پیشاب سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہم چینج کر سکتے ہیں. مگر وہ جو محبت کا عنصر ہے جو کہ ہم لوز کر دیتے ہیں اس وقت, وہ یقیناً پھر ہمیں دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا کافی اس کو کہ ہم اس کو ریکور کر سکیں. اسی طریقے سے جب ہم بچہ دو سال سے بڑا ہو جاتا ہے, تین سے چار سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے, عام طور پہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یا تو اسکول بھیج دیں, اسکول میں کچھ سیکھ لے, یا جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس ہم بھجوا دیتے ہیں. مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بچوں کو ایجوکیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تو بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ابھی تو اس کو کھیلنے کودنے دو, چھوڑ دو اس کو, کچھ چیز سکھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انیشیل سکس ایئرز جو ہیں بچے کی عمر کے, شروع کے چھ سال سب سے کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے, کیونکہ بچے کی پرسنالٹی ان چھ سالوں میں ڈیولپ ہوتی ہے, اور بعد میں انسان جو کچھ کرتا ہے بڑے ہو کے وہ سب ان چھ سال کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم لینگویج ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ, ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ اچھا عربی بولے, اچھی انگریزی بولے, اچھی اردو بولے اور مختلف لینگویجز بولے, مگر ہم وہ ٹائم مس آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ ونڈو جو ہوتی ہے چھ سال تک کی ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. اس وقت ہم اس کو کیا بولتے ہیں, گو گو گو, آ جاؤ ادھر, اور ایسے الفاظ بولتے ہیں جو کہ نہ اس کو سمجھ آتے ہیں نہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. کتنا چونو سا چھوٹا سا بچہ ہے, یہ وہ الفاظ ہیں جو بچے کو, آف کورس یہ محبت نہیں ہے ہماری یہ, بلکہ کیا ہم اس کی لینگویج کو خراب کریں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں ایک دفعہ یورپین ایک کنٹری کے اندر تھا اور میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ اسٹرالر میں اپنے چھوٹے سے بچے کو, غالباً دو سال کا بچہ یا ایک سال کا بچہ ہوگا, اسٹرالر میں لیے جا رہی تھی اور شاپنگ کر رہی تھی, اور شاپنگ بھی اپنے لیے کر رہی, کپڑے دیکھ رہی تھی. تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہی, تو مجھے حیرت ہوئی, میں سمجھے شاید وہ خاتون اپنے آپ سے بات کرنے والی ہے, کوئی ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے, اونچی آواز میں بات کر رہی, یہ کیسا لگ رہا ہے, یہ کیسا. تو میں نے ایک دم سے ریئلائز کیا کہ وہ اپنے بچے سے بات کر رہی تھی, چھوٹا بچہ ایک سال کا ہے, اسٹرالر میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے باقاعدہ پوچھ رہی, دیکھو یہ تمہیں کلر اچھا لگتا ہے. اب وہ بچہ جواب نہیں دے سکتا, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ماں یہ کپڑے تم پہ اچھے لگیں گے یا نہیں لگیں گے, مگر وہ اس کی لینگویج ڈیولپ کر رہی تھی, وہ مختلف وکیبلری کو یوز کر رہی تھی, وہ یہ بول رہی تھی کہ یہ کپڑا ہے, یہ فلانی چیز ہوتی ہے, یہ کلر یہ کلر کہلاتا ہے, اس کے پیمنٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ اتنے پیسوں کا ہے. بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مگر وہ بچہ ابزارب یقیناً کر رہا ہے, اس کی لینگویج شروع سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سٹیج میں ہم اپنے بچوں سے ہمیشہ غلط زبان میں استعمال کرتے ہیں, یقیناً غلط الفاظ یوز کرتے ہیں, یعنی صحیح الفاظ نہیں بولتے, صحیح لینگویج استعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ بچہ بڑا ہو کے بھی صحیح زبان استعمال نہیں کر پاتا. اور یہ کمی ہمارے اندر کیوں رہ جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بچپنے کے اندر جو ہے وہ صحیح الفاظ کا استعمال ہم نے نہیں کیا, اپنے والدین سے ہم نے ان الفاظ کو نہیں سنا. تین سے چار سال کی عمر میں ان کو ہم عربک الفابٹ سکھائیں, یعنی قاعدہ جو ہوتا ہے وہ پڑھنا سکھائیں, خود سکھائیں. کیوں قاری صاحب کے حوالے کریں؟ کیا ہمیں عربک الفابٹس نہیں آتے؟ کیا ہم الف با تا ثا نہیں سکھا سکتے اپنے بچے کو؟ کیوں ہم قاری صاحب ایک آئیں گے, پانچ دس منٹ پڑھائیں گے اور چلے جائیں گے, ان پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھ لے گا, خود کیوں نہیں ایفرٹ کر سکتے؟ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائیں, کوئی بھی ٹائم ہو ہمارے پاس. اسی طریقے سے ہم ان کو دعائیں سکھائیں. وہ جو والدہ اور والد نے بچپنے میں ان کے سامنے دعائیں پڑھی, اب سکھانے کا وقت آ گیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر بچپنے میں ہم نے ان کے سامنے پڑھی تھی, وہ بچے اتنی جلدی یاد کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ جینیس ہیں بچے, اتنی جلدی یاد کر لیتے ہیں. بہت آرام سے یہ کام ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھیلیں, خود ٹائم لگائیں, اچھے اچھے کھیل ان کے ساتھ کریں, ان کو سلام کرنا خود سکھائیں. ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب بھی بچہ آتا ہے, تم نے سلام نہیں کیا, صبح اٹھی ہو سلام ہی نہیں کیا تم نے, یہ الفاظ بہت کامن ہیں ہمارے گھروں کے اندر. ہم خود کیوں نہیں سلام کرتے انہیں؟ خود سلام کریں گے, وہ سلام ایک دن ضرور کریں گے انشاءاللہ. جیسی بچہ نظر آئے السلام علیکم, وہ بچہ جب تک جواب نہ دے دوبارہ سلام کریں اس کو, تاکہ اس کو عادت پڑے کہ وہ جب سلام دوسرا کرے تو وہ جواب دے سکیں, اور جب خود انٹر ہوں تو سلام کریں. دوسرے اسلامک مینرز ہیں, جیسے چھینک آئے تو اس وقت کیا کہنا ہے, الحمدللہ کہیں. بچہ الحمدللہ نہیں کہہ پا رہا, خود الحمدللہ اس کے بہاف پہ کہیں. آپ دیکھیں ایک ہفتہ آپ ایسا کریں گے, وہ بچہ خود الحمدللہ کہنا شروع ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ چھینک آئی الحمدللہ کہو, فوراً الحمدللہ کہو. اب وہ بچہ بولتا ہے ایک دم سے کیا ہو گیا, میں تو ابھی چھینکا ہے, ابھی تو میں صحیح ریکور بھی نہیں ہوا کہ وہ الحمدللہ کہنے کی بات آئی. آپ خود اس کے بہاف پہ الحمدللہ کہنا شروع ہو, دیکھیں وہ ایک ہفتے بعد ہی کہتا ہے یا نہیں. جب اس کو یہ عادت ہو, اس کو یرحمک اللہ سکھائیں کہ جواب کیسے دینا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کیسے جواب دینا شروع کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی اسلامک مینرزم ہے جو ہم نے بچوں کو اس چھوٹی ایج کے اندر سکھانی ہے. پھر بچے اور بڑے جب ہو گئے, پانچ سے چھ سال کے ہو گئے, اس وقت ان کو اچھا اخلاق سکھائیں. اور یقین کریں کہ اس سٹیج میں بچہ ہمیں دیکھ کے اخلاق سیکھتا ہے. آپ والد جو ہے اپنی بیوی سے اگر غلط طریقے سے بات کرے گا, اس کو جھڑکے گا, اس کو مارے گا خدا نہ خواستہ, تو کیا ہوگا؟ بچہ یہی چیز سیکھے گا. اگر بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ فلی بات کرے گی, برا بھلا اس کو کہے گی جب خاوند نہیں ہے گھر میں, بچے یہ چیز سیکھیں گے. اس وقت ان کو اچھا اخلاق سکھانا بے انتہا ضروری, کیونکہ چھ سال تک اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. چھ سال کے اندر پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اس کی, پھر اب اس نے ایسے ہی بڑھنا ہے. اسی طریقے سے اس کو ہمیشہ سچ کی عادت ڈالیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس ایج کے اندر بچوں بچے اس ایج سے پہلے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, مگر اس اسٹیج میں آ کے ہم ان کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں, خود مینیپولیٹ کرنا سکھاتے ہیں, جھوٹی جھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. ٹیچر کو کلاس میں جا کے یہ بول دینا, ٹیچر سیٹسفائی ہو جائے گی. خود ہم ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں, وہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے, بچے کو پتہ چلتا ہے اب میں نے مینیپولیٹ کیسے کرنا. وہ پھر والدین کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے, ان کو بھی ایسی مینیپولیٹ کرتا ہے. اس وقت سچ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں اس اسٹیج کے اندر خاص طور پہ. اس سے کیا ہوگا, بچے ہمیشہ سچ بولنے والے بنیں گے. ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے کہ اس ایج کے اندر بچوں کو یہ انگرین کر دیں, راسخ کر دیں ان کے اندر کہ بچے نے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. کیونکہ اس وقت بچوں کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ والدین دینے والے ہیں, ہر چیز مانگنی ہے ہم نے والدین سے مانگی ہے. اس سے چھوٹے بچے کو تو ریئلائزیشن ہوتی نہیں ہے کیونکہ والدین خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, مگر یہ جو 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے یہ کیونکہ خود مانگنا شروع کرتا ہے, بابا جی وہ گاڑی دلا دیں, ماما مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے میکڈونلڈس دے دیں, مجھے یہ کام کر دیں, بچہ جو ہے مانگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ والدین دینے والے ہیں. اس کو یہ بات اس وقت بالکل کلیئر کرنا ضروری ہے کہ میں دینے والا نہیں بلکہ اللہ دینے والا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر دیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ بڑے اچھے اچھے سوال پوچھیں گے, میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کب دیا کرتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے. اب وہ یہ سوال ان سے فیڈ اپ نہ ہوں, ان کو بہت احسن طریقے سے ان کے جواب دیں. آپ دیکھیں گے اتنی اچھی کمیونیکیشن آپ کی ڈیولپ ہوگی بچوں کے ساتھ, اور بچے ریئلائز کرنا شروع ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیسے ہمارے خالق ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے اچھے رازق ہیں. یہ ان کی ریئلائزیشن آئے گی ان کے اندر. ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم جو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو سننا فوڈ جو ہے وہ اس کی بھی عادت ڈالیں, کیونکہ انشاءاللہ یہی ٹائم ہے جب بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. غلط کھانا دیں گے ہم, وہ بڑے ہوتے تک غلط کھانا کھائیں گے. اس وقت اچھا کھانا کھلائیں گے, انشاءاللہ اسی سٹیج میں ان کی ہیبٹس پھر اچھی ڈیولپ ہو جائیں گی. جو 7 سے 10 سال کی عمر ہے, سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ایج ہے جس کے اندر ہم نے نماز سکھانی ہے اپنے بچوں کو. اس وقت عبادات آہستہ آہستہ کر کے سکھانا شروع کریں, نماز سے سب سے پہلے آغاز کریں, نماز کے طریقے سکھائیں, نماز کی دعا سکھائیں, مختلف قسم کی نمازیں سکھائیں. 10 سال تک کا 3 سال کا بڑا مارجن ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 10 سال جب آ جاتا ہے آپ تیار ہو جاتے ہیں ڈنڈی لے کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ. ہم نے کیا 3 سال بچوں پہ ایفرٹ کی, ان کو نماز سکھائی؟ اگر سکھائی ہے تو 10 سال پہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اگر نہیں سکھائی تو آف کورس 10 سال میں بچہ تو نماز نہیں پڑھے گا, ایک دم سے وہ تو نہیں ٹرانسفارم ہو جائے گا. بچوں کو عادت ڈالیں نماز کی, ان کو انکریج کریں, اپنے ساتھ کھڑا کریں, آہستہ آہستہ کر کے ان کو لے کے چلیں, ایک نماز سے شروع کریں, پھر ان کو آہستہ آہستہ کر کے نمازیں ان کی بڑھائیں تاکہ ان کو عادت پڑے, وہ نماز سے محبت کریں. نماز پڑھنے کی وجہ ان کو بتائیں کہ یہ تو میری وجہ سے نہیں پڑھ رہے, میرے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو. اسی طریقے سے جو ایکسٹرا نوافل ہیں, ایکسٹرا ڈیڈز ہیں, چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو چاہے نوافل کی صورت میں ہو, وہ کرنے کے اوپر ان کو موٹیویٹ کریں. ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں جو ہے وہ انگیج کریں, کیونکہ 7 سال سے 10 عمر کے بچے بہت انرجیٹک ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے یہ انرجی نکلنی چاہیے. ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں سوئمنگ کروائیں, ان کو بھاگ دوڑ کروائیں, ہارس رائڈنگ کروائیں, جو سننا کی اور مختلف چیزیں ہیں ان کو کروائیں. کشتی بھی ایک حد تک کروا سکتے ہیں, بالکل بین نہ لگائیں اس کے اوپر کیونکہ والدین کافی تنگ بھی آ جاتے ہیں گھر میں. ایک وقت تک ضرور کرنے دیں, مگر آف کورس جب وہ ان کے لیے نقصان دہ ہونے لگے تو اس وقت ان کو یقیناً علیحدہ کر دیں. اسی طریقے سے ان کو جو صحابہ کی سٹوریز ہیں, کیونکہ پہلے جو پروفٹس ہیں ان کی سٹوریز ضرور سکھائیں. 3 سے 4 سال کی عمر کے اندر ان کو پروفٹس کی سٹوریز بتائیں, سنت کے بارے میں اس وقت بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بتائیں. اور اس سٹیج کے اندر 7 سے 10 سال کی عمر, کیونکہ اس وقت اب وہ اس حد تک تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب کافی ابزارب کر رہے ہوتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں, تو صحابہ کی سٹوریز سکھائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اس کو اپلائی کیا اپنی زندگیوں میں. تو یہ جو ہے ان کو ضرور سکھائیں, یہ ان کے لیے رول ماڈلز بنیں گے, کیونکہ جو نیکسٹ ایج ہے نا 11 سال سے جو اور اوپر کی ہے, وہ رول ماڈل سیٹ ہو چکا ہوتا ہے بچوں کا. اس کے بعد ہم رول ماڈل چینج کرنا بہت مشکل ہے. اگر اس وقت ان کا فٹ بالر رول ماڈل بن گیا, کوئی ٹی وی اسٹار یا مووی اسٹار ان کا رول ماڈل بن گیا, تو اب چینج کرنا بہت مشکل ہے. ٹین ایج میں جا کے چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 7 سے 10 سال کی عمر کا وقت ہے جس وقت ہم کچھ چینجز لا سکیں, کیونکہ بچے ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہماری بات سننے والے ہوتے ہیں. 11 سال کے بعد وہ ہماری بات بہت کم سنتے ہیں. تو اس وقت کو کیپٹلائز کریں, اس وقت کو یوٹیلائز کریں. پھر 11 سے 13 سال کی عمر کے اندر نماز کے اوپر پھر کوئی کمپرومائز اپنے ایکشن سے بھی دکھائیں, یعنی نہ آپ کی نماز میں سونی چاہیے نہ آپ کے بچوں کی پھر نماز میں سونی چاہیے. اسی طریقے سے اب ان کو روزہ رکھنا سکھائیں, کیونکہ اب وہ بالغ ہونے والے ہیں, ان کو روزے کے جو ہے خاص طور پہ ان کو روزے کا طریقہ سکھائیں, چاہے گرمی کا روزہ چاہے سردی کا, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے کوئی اتنے چھوئی موئی نہیں ہوتے کہ وہ روزے نہ رکھ سکیں, بالکل رکھ سکتے ہیں, صرف موٹیویٹ کرنے کی بات ہے, صرف ان کو انکریج کرنے کی بات ہے. اسی طریقے سے ان کو اچھا اخلاق سکھائیں, کیونکہ بچے پھر اس وقت کافی فزیکل ہو جاتے ہیں, ہارمونز ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتے ہیں, ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا جو رویہ ہے بہت بہت چینج ہو جاتا ہے. اس کو بہت صبر کے ساتھ مینج بھی کریں اور ان کو آہستہ آہستہ ان کی تربیت بھی کریں, ان کا اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں, ان کو اچھی جو کمپنی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ موٹیویٹ کریں, ان کی کمپنی کے اوپر نظر رکھیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کو چھوٹے چھوٹے کام دیں تاکہ وہ رسپانسبل, جیسے حضرت انس کی مثال ہم نے ابھی دیکھی, حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیا جبکہ وہ چھوٹے تھے, کیئر لیس سے تھے, مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دیا تاکہ وہ رسپانسبلٹی سیکھیں. انہوں نے رسپانسبل بننا ہے, کل کو آپ نے انہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے. ہم بچوں کو چھوٹا سمجھ کر گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں, خاص طور پہ لڑکوں کو, کہ ان کو باہر نہیں بھیجنا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سیفٹی اپنی جگہ ہونی چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ضرور کوئی کام دیں تاکہ وہ رسپانسبلٹی سیکھیں اور اپنے آپ کو بزی بھی رکھیں. اسی طریقے سے ان کو, کیونکہ اب وہ بالغ ہونے لگے ہیں, اب ان کے اوپر چیزیں فرض ہونے لگی ہیں, گناہ جو ہے ان کی کتاب میں اب لکھا جانے والا ہے, تو ان کو استغفار کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور کثرت سے کرنے کی ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو انکریج کریں کہ کثرت سے وہ استغفار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کر لیا کرتا تھا, 100 ٹائمز سے زیادہ. ہماری زندگی میں استغفار تو بہت کم ہے, بہت کم. ہم صرف نماز کے بعد استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں, ہم بولتے ہیں استغفار ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا آج کا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. چونکہ ابھی 10 منٹ ہیں تو میں تھوڑا سا جلدی ریپ اپ اس لیے کر رہا تھا, اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کے علم میں آلریڈی ہوں گی, مگر اب میں چاہوں گا یہ کہ کوئی آپ میں سے ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے, اپنا فیڈ بیک شیئر کرے, تاکہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ وہ فائدہ مند بھی ہو سکے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن سکے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ 10 منٹس میں کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو مختلف فیڈ بیک ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں وہ ضرور شیئر کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے. تو پہلے ہم سسٹر سے ایک سوال کر لیتے ہیں, پھر ایک بردر سے, پھر سسٹر سے, اس طرح کر کے 10 منٹ میں جتنے بھی انشاءاللہ ہو سکے.
السلام علیکم. کچھ دن پہلے میرے بیٹا اسکول سے آیا تو اس کے پاس 6 پینسلز تھیں نیو, تو وہ شیئر کرنے لگا گھر آ کے بہن بھائیوں سے. نا میں نے پوچھا کہاں سے لیں, کہتے مما اسکول کی زمین سے ملی تھی مجھے, میری ہو گئی. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ آپ کی نہیں ہے. میں نے وہ اسے لے کے نہ سمجھا کے رکھ دی اور نیکسٹ ڈے بھی ریپ کر کے ٹیچر کو واپس بھجوا دی اور سمجھایا کہ جو چیز زمین سے ملتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی ہے. ہی سیڈ مما یہ تو کسی کی بھی نہیں تھی, وہ کوئی نہیں کھڑا تھا وہاں پہ. تو میں نے کہا نہیں بیٹا اگر پیسے ہوں تو سدھا باکس میں ڈال دیتے ہیں, اور اگر کوئی چیز ہو تو ٹیچر کو یا کسی بڑے کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح میں نے اسے بچایا کہ ہر چیز ملنے والی آپ کی نہیں ہوتی ہے, صدقہ میں ڈال دیتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کا کہ جو چیزیں ہیں جو اپنی ہیں وہ تو بچے لیں, مگر دوسرے کی چیز کہیں سے نہ اٹھائیں, کیونکہ ورنہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور یہی چیز پھر بہت بڑی عادت بھی ہو جاتی. جی ہم اب والد حضرات سے, آئی ایم شیور آپ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوں گی شیئر کرنے والی, کیونکہ ماشاء اللہ مردوں کا ایکسپیرئنس بھی بہت ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے, مگر خواتین کا زیادہ ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. اگر آپ میں سے ضرور جو شیئر کرنا چاہیں پلیز. جی
السلام علیکم. میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا اور ایک بیٹی ہے تقریباً 4.5 سال کی. تو میں نے پچھلے تقریباً 2 مہینے سے شروع کیا ہے کہ ہر کھانے سے پہلے میں باقاعدہ بٹھا کے ان کو دعا شروع کراتا ہوں کہ کھانے کی دعا پڑھیں سارے مل کے. اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم کبھی کسی دعوت پر جاتے ہیں تو وہ سب لوگوں کے درمیان میں ایک دم سے بول پڑتے ہیں کہ پاپا پہلے دعا, پہلے دعا, ہاتھ کھڑے کے پہلے دعا. تو وہ ماشاء اللہ بڑا ایک اچھا اسٹیپ مجھے ملا ہے.
السلام علیکم. میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, میری بچی تھی ایک 5-6 سال کی, سب سے بڑی بچی. تو ایک دفعہ اس کی کوئی کیچ گم ہو گئی, تو میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہوتے تو دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتے ہیں ضرور مل جائے گی. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ ضرور دلوائے گا, آپ کی چیز گم مل جائے گی. تو اس نے جب دعا پڑھی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر میں نے کہا جا کے دیکھو ڈھونڈو پھر ادھر ان جگہوں پہ پڑی ہوگی, تو اسے مل گئی. تو اس کا اللہ پر اتنا یقین پختہ ہو گیا کہ جب اس کی کوئی چیز گم ہوتی ہے نا وہ یہی دعا پڑھتی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن اس کی چیز نہیں ملی دعا پڑھتی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ صبر بھی کرو دعا کے ساتھ. پھر اس کو کچھ دیر کے بعد وہ چیز مل گئی, پھر اس کا اور ایمان پختہ ہو گیا کہ صبر کروں گی, میری دعا کہیں ضائع نہیں ہوگی, ملے گی ضرور. تو اس طرح بچوں کو چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالیں تو پھر بچے یقیناً سیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ, اور میں جب بھی جو ہے نا وہ گھر میں انٹر ہوتا تھا تو میں بڑی اونچی آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرتا تھا. تو الحمدللہ اب میرے بچے جو ہے وہ کوئی بھی کوئی فون پہ بات کر رہے ہوں یا جو ہے وہ کوئی گھر میں جاتے ہیں یا جو ہے وہاں سے آتے ہیں تو وہ پوری جو ہے نا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ پورا بولتے ہیں الحمدللہ. تو لوگ بھی جو سنتے ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ جن پورا سلام کرتے ہیں
الحمدللہ. اور یہ تو یقیناً جو جنت والے لوگ ہوں گے ان کا آپس میں یہی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیٹا ابراہیم دریز ہے, وہ جونیئر مونٹیسری میں الحمدللہ 3.5 سال اس کی عمر ہے. تو وہ رات کو 2 بجے بھی واش روم جاتا ہے تو خود بخود دعا پڑھ کے جاتا ہے الحمدللہ, کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ, بالکل بچے عادی ہو چکے ہیں.
السلام علیکم. میں یہ بات کہوں گا کہ جب آپ لوگ بچوں کو چھوڑنے یا لے کے آتے ہیں تو جو ریڈیو وغیرہ ہوتا ہے لگا ہوا, وہ کوشش کریں کہ کسی ایسے چینل کو ٹیون کریں جس پہ اسلامک یا تو جس طرح قرآن ہے, رفا والوں کا چینل ہے اور اردو ان کا ہے, ریڈیو پاکستان کا چینل ہے جس کے اوپر کہ قرآن اور اس کا ترجمہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا اگر آپ کریں گے تو آپ کا بڑا اچھا جو ٹائم ہے وہ جو آنے اور جانے کا جو گھنٹہ ایک ہوتا ہے تقریباً یا آدھا گھنٹہ ہے, وہ آپ بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے قرآن کی جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں.
جزاک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میرے بچے بہت چھوٹے ہوتے تھے اس وقت سے میری ایک طریقہ یہ تھا کہ میں ان کو سننا ساری فالو کرواتے ہوئے بولتی جاتی تھی پیارے نبی کا طریقہ پیارے نبی کا طریقہ. When they started speaking تو وہ بولتے تھے ماما پیارے نبی کا طریقہ. اب میری بیٹی جو ہے 4+ ہے تو اگر آیا جو ہے وہ اس کو غلط جوتا پہنا دیتی ہوں وہ رونے لگتی ہے کہ فالو دا سننا. اور جو بات میں ضرور سارے پیرنٹس سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں مارا, لیکن اس کے ساتھ میں نے ان کو شرط یہ بتائی کہ میرا دل تو چاہ رہا کہ آپ کو ایک تھپڑ لگا دوں, لیکن میں اس لیے آپ کو نہیں مارتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو نہیں مارا. دے لو دا پروفٹ سو مچ. اور ایک اور بات یہ کہ جو 10 ایئرس کے بچے کو مارنے کی اجازت والی بات ہے نا, تادیب ہے, بلکہ وہ لفظ یہ ہے کہ تادیب کی جا سکتی ہے اگر وہ نماز نہ پڑھے. اس میں مولانا مودودی کی تشریح میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا یہ اس ماحول کی بات تھی جب منافق بھی نماز پڑھنے مسجد آیا کرتے تھے, اور کوئی شخص معاشرے میں جب بچہ آنکھ کھولتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. اب جب بچے کا باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا, اس کے ارد گرد لوگ نماز نہیں پڑھے, تو آپ مارنے والی بات نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو محبت سے نصیحت سے سمجھانا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے.
یہ کامنٹ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آیا ہوا ہے, کسی غالباً مدرسہ سائٹ سے آیا ہے کہ نماز باجماعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے, اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, اور جب والد جو ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھیں گے تو بیٹا پھر کیسے پڑھے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیونکہ رواج نہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا, اور بچوں کو تو ہم خیر ویسے ہی نہیں لے کر جاتے. پتہ نہیں کیا ہمارے معاشرے میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بچوں کو انکریج نہیں کیا جاتا مسجد میں جانے کے لیے, جبکہ والد کی یہ ضرور ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وہ ادب سکھائیں مسجد کا, مگر یہ ایسے ہی ہے کہ ہم بچے کو مسجد نماز کے لیے لے کر نہ جائیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ بڑے ہو کے وہ نماز پڑھے گا مسجد جا کے. یہ ایسی ہے جیسے بچے کو جو ہے وہ سوئمنگ پول میں کبھی لے کے نہ جائیں اور بولیں کہ جب وہ بڑا ہوگا تو سوئمنگ سیکھ لے گا. تو وہ کیسے سیکھے گا جب تک وہ پانی میں نہیں جائے گا, جب تک وہ سوئمنگ ایکچولی کرے گا نہیں تب تک وہ سوئمنگ سیکھ تو نہیں سکے گا. اسی طریقے سے جب تک وہ مسجد میں جائے گا نہیں, وہاں نماز نہیں پڑھے گا, تب تک وہ اس کا ادب کیسے سیکھے گا, جب تک جو ہے وہ بڑے ہو کے وہ مسجد کا رخ کیسے کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, لیکن ساری زندگی اس نے لائف اس طرح گزاری ہے جی کہ وہ اپنے کپڑوں کے لیے کلر بھی پسند نہیں کرتا تھا, ہمارے اوپر لائک کرتا تھا جی کہ جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں, جس طرح کا مرضی لے لیں میں پہن لوں گا. آج سے تقریباً 2 سال پہلے اس نے میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ڈسکس کرنا شروع کیے بزنس کے, چھوٹے چھوٹے پیمانے کے, چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہے نا, بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے کے نا. تو میں بڑے تعمل کے ساتھ اس کے ہر بزنس کو, اس کے آئیڈیا کو اس کے ساتھ میں ڈسکس کرتا تھا, اس کو میں اس کے سارے ڈرا بیکس بتاتا تھا, اس کے یہ اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں, اس کا میں گریجولی وی این جو ہے نا وہ میں بڑا کرتا چلا جا رہا تھا. آہستہ آہستہ اس کو کہتا تم بزنس پلان تیار کرو, وہ بزنس پلان تیار کرتا تھا, میرے سے ڈسکس کرتا تھا, میں ڈرا بیکس بتاتا تھا, اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. آج الحمدللہ 2-3 سال کے اندر اندر جو ہے نا اس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود جو ہے اس کا ویژن اتنا بڑا ہو گیا جی کہ آپ وہ جو ہے ملکی لیول کے بزنس کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا جی کہ اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں, اور یہ جو چیز ہے یہ میں نے اسی تربیت سیشن کے اندر یہیں سے سیکھی تھی کہ بچوں کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ڈسکشن رکھیں. جزاک اللہ خیر.
ہم دو سوال اور لے پائیں گے کیونکہ ٹائم اب آلموسٹ ہو گیا ہے, تو ایک مدر سے اور ایک فادر سے لے لیتے ہیں.
السلام علیکم. میرا ایک بیٹا ہے 5 years کا, اینڈ ہی ہیز گاٹ سم بیہیویئر ایشوز. وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ بہت موٹی ہے اور بہت جلدی جو ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے. تو وہ یوزلی جب کوئی چیز توڑتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ کیوں توڑا ہے اس نے, میں اس کو ڈانٹ دیتی تھی اکثر, بہت غصے سے ڈانٹ دیتی تھی. تو بعد میں مجھے ریلائز ہوتا تھا کہ میں نے غلط کیا, تو میں اسے جا کے سوری کر لیتی تھی کہ آئی ایم سوری بیٹا, میں نے مجھے غصہ آ گیا تھا اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کا اب رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آفٹر سم ٹائم وہ اب جب کچھ غلطی کرتا ہے یا وہ مجھ سے مس بیہیو کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا جب کام ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آ کے مجھ سے سوری کرتا ہے کہ ماما آئی ایم سوری, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آئی تھنک کہ اپنے بچوں کو گڈ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرانا اور اپنا بیہیویئر کو ٹھیک کرنے سے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنا بیہیویئر خود کریکٹ کریں, ہم اپنی غلطی کو خود اون کریں اور ہم اپنی غلطی مانیں ان کے سامنے اور ہم ان سے سوری کریں. اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوری کر رہے ہیں, ہم اپنے چھوٹوں سے سوری کر رہے ہیں. تھینک یو.
جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا بی اے رول ماڈل ہمیں ایز اے فادر جو ہے, جیسے ہم کریں گے ویسے ہمارے بچے کریں گے. تو بہت بڑا ایشو آج کل سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں, ٹائم ویسٹرز بہت ہیں ہمارے ڈیلی روٹین کے اندر, اسپیشلی یہ جو گیجٹس ہیں. ہم بچوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ کو آپ زیادہ یوز نہ کریں, ایکسیسو یوز نہ کریں, لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے دن ہم بچوں کے سامنے فیس بک اوپر نیچے اسکرول کرتے رہتے ہیں یا واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پھر بچوں کو کیوں روکتے ہیں اس سے. تو ہم نے بچوں کے سامنے گیجٹس میں یا اپنے موبائل پہ قرآن پڑھنا ہے, یہی چیزیں وہ ہم سے سیکھیں گے, اور اچھی ایپس ان کے ساتھ مل کر ایکسپلور کرنی ہے جو کہ ہمارے ٹائم کا پازیٹیو یوز کر سکتی ہیں. تو یہ ایک سجیشن میں دینا چاہتا تھا. جزاک اللہ خیر.
بہت ریلیونٹ سجیشن, آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. آئی ایم شیور کہ اس طرح کا فیڈ بیک ہم آپس میں ایک دوسرے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ہماری زندگیاں ان شاء اللہ بہتر ہو سکیں گی. ایک صرف آخری آیت کے اوپر ان شاء اللہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہوں گے. نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ کیا تھا صحابہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرسی ہے کہ تم ان کے ساتھ لینینٹ ہو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی چیز لینینسی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تربیت کرنے کے لیے. اگر وہ روڈ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوتا کہ لوگوں کے دل تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ نہ ان کی طرف کھینچے جاتے. تو اگر ہم بھی روڈ ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم بھول جائیں کہ بچے ہماری طرف کھینچیں گے. تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں لینینٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں مشفق ہونے کی ضرورت ہے, شفقت کرنے والا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے, معاف کرنے والے تھے لوگوں کو, جس کی طرح ابھی جو ہے وہ ان سسٹر نے بھی بات کی. دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے. ہم بھی اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں, ہم ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت طلب کریں بھی, کیونکہ اگر ہم نہیں مانگیں گے تو ظاہری بات ہے اور تو کوئی دوسرا بندہ نہیں مانے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ان کو مشورے میں شامل کریں. ابھی جو ہے وہ جو فادر آئے تھے انہوں نے بالکل یہی چیز ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جب ہم ان کو اپنے مشورے میں شامل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہوگا, وہ ہم سے آ کے باتیں شیئر کریں گے, ہمارے اوپر لک اپ آن کریں گے. ورنہ بچے ہمارے اوپر لک اپ آن نہیں کرتے, وہ تو اپنے فرینڈس وغیرہ اور باقی لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار نبوی طریقہ کار بھی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا, اور ہمیں بھی تربیت کے لیے یہی طریقہ جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیرن آپ تمام حضرات خواتین کے آنے کا. انشاءاللہ یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, یہ اس کو ریپ اپ کر رہی ہوں گی. صرف ایک بک ہے, اس طرح کی اور بہت ساری بکس موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات. اس طرح کی بکس اپنے گھروں میں لے کر آئیں, خود بھی پڑھیں, اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں, اور اسی کے طریقے سے جو اور کتابیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, ساتھ مل کے ان کے ساتھ پڑھیں. ان شاء اللہ اس سے جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنا, اس کو سیکھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر.
Dear parents and family members, assalamu alaikum once again. How delighted we are to have you all in our tarbiyah sessions. You've made our event so very special. We hope these sessions were of great benefit and will inshallah help strengthen the bond we cherish with our parents. May Allah subhanahu wa ta'ala reward and bless this gathering. A big jazakallah to our esteemed audience and all our guest speakers for their time and wonderful advice.